الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ چند جمعوں تک انشاءاللہ ہم آخری پارے کی یہ سورتیں چھ سورتیں بالخصوص میرے پیش نظر ہیں سورۃ البلد سے سورۃ التین تک ان کے بارے ہی میں ان اجتماعات میں گفتگو ہوگی اگرچہ بعد میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ لفظ درس کا اطلاق تو اس بیان پر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ درس تو وہی ہو سکتا ہے کہ جہاں متن سامعین کے سامنے بھی موجود ہو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ایسی کوئی شکل ممکن نہیں ہے لہذا درس کی بجائے اور زیادہ جو اس میں فنی مباحث ہوتے ہیں ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے جو اصل لب لباب ہے جو اصل حاصل ہے جب کبھی ہم پانچویں چھٹی جماعت میں انگریزی پڑھتے تھے تو کسی کہانی کے بعد ہوتا تھا مورل لیسن اس کہانی کا سبق کیا ہے حاصل کیا ہے لب لباب کیا ہے تو ان صورتوں کا جو اصل حاصل ہے اس میں ہمارے لیے جو تذکر مزمر ہے ہم اس کو سامنے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں باقی یہ کہ لفظ درس کا اپنے سامنے رکھتے ہوئے تقاضا ہم ادا کرنے کی کوشش نہ کریں ویسے بھی آج مجھے خاص طور پر کچھ حسن اتفاق سے چند معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک دو اور مسئلوں پر بھی گفتگو کرنی ہے لہذا آج تو میں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور ایک سہولت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی تین آیات قسموں پر یا شواہد پر مشتمل ہے اور چوتھی آیت ہے جو اس کا مرکزی مضمون ہے جو اس کا عمود ہے جس پر کہ وہ قسمیں کھائی گئی اس آیت پر سیر حاصل گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی لقد خلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا ایک ایسا مقدر ہے جسے فیٹ اکمپلائی کہتے ہیں انگریزی میں. یہ تو ہونا ہی ہے, شدنی ہے. اس دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے اس کے لیے طرح طرح کی مشقتیں, محنتیں, بوجھ, کلفتیں, کوفت, پھر مصیبتیں, تکالیف, بیماریاں, پریشانیاں, یہ ہر شخص کے لیے یوں سمجھئے کہ یہاں مقدر ہے. جس کو کہ غالب نے, میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو وہی در حقیقت مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. اب اس پر جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ جید میں اللہ تعالی نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کا اصل مقصد اور مفاد کیا ہے. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی بڑی بزرگ ہستی کو, بڑی شے, عظیم شے, جس کے حوالے سے جو بات ہم کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات پر اعتماد کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں, جو وعدہ کر رہے ہیں. اللہ شہید بینی و بینکم, اللہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے. تو قسم کا فائدہ یہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید میں قسم کھانے والا اللہ ہے, اللہ سے بڑی شے کوئی ہے نہیں. لہذا قرآن مجید کی قسموں میں کوئی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ صرف گواہی کا پہلو ہوتا ہے. جب ہم قسم کھائیں گے تو دونوں چیزیں ہوں گی, گواہی بھی اور عظمت بھی. اس لیے کہ ہم کسی عظیم شہی کی گواہی پیش کریں گے تو ہی ہماری اس گواہی میں اور ہماری اس بات میں کوئی وزن ہوگا, اس قسم کے کوئی معنی ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ خود عظیم ترین ہے, لہذا اس نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں کسی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ صرف گواہی. تو لا اقسم بهذا البلد, اور لا یہاں پر مخاطبین جو ہیں ان کے خیالات کی نفی کے لیے, یہ لا منفصل ہے علیحدہ, لا ہرگز نہیں. جیسے قرآن مجید میں کلا, یہ ان کو پورا کرنے کا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ جاری فرمایا, ورنہ وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی پیداوار. بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگی میں وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ گنوائے تھے بوجھ, ان میں سے ایک سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ معاش کا بوجھ ہے, جو انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی کے تسلسل کے لیے, جسے جدید اصطلاح میں کہتے ہیں پریزرویشن آف دی سیلف, اسے کچھ کھانے کو چاہیے, اس کے کچھ تقاضے ہیں جسم و جان کے ان کو پورا کرنے کے لیے. تو ویسے تو دنیا میں ہر جگہ انسان کو کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے جو ہیں اس اعتبار سے ایک نہایت نمایاں مثال ہے کہ وہاں تو کوئی معیشت کا سامان سرے سے موجود ہی نہیں. گویا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد پر معاش کے اعتبار سے سب سے نمایاں مثال اور سب سے نمایاں گواہی جو ہے وہ خود مکہ مکرمہ کی. اب دوسری بات, وانت حل بهذا البلد, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقیم ہیں اس شہر میں, اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے آپ حلال ہیں اس شہر میں, اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے آپ حلال ہوں گے اس شہر میں. لفظ حلال کے وہ معنی نہ سمجھ لیجئے جو ہمارے ہاں اردو میں عام طور پر مستعمل ہے, کسی شے کو حلال کر دینا. یہ جو لفظ ہے اس کا مفہوم تین میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس کے معنی مقیم ہونا بھی ہے کہ اے محمد آپ اس شہر میں مقیم ہیں. اور یہ زیادہ تر ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں کہ جو قسموں میں عظمت کا پہلو تلاش کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ خود عظمت والا, اور جبکہ آپ اس میں موجود ہیں تو اس کی عظمتیں دوبالا ہو گئی ہیں. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں محققین کے نزدیک یہ پہلو ہے ہی نہیں قسموں کے اندر موجود, اور مجھے انہی سے اتفاق ہے. تو یہاں حضور کا ذکر کس اعتبار سے آ رہا ہے؟ اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اگرچہ یہ بلد الحرام ہے, یہاں تنکا توڑنا بھی جائز نہیں ہے, یہاں کسی جانور کو جو تک مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں جو ہے ہر طرح سے امن، ہر شے کو امن عطا کیا گیا ہے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی حرمت حلال کر دی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو چند لوگوں کو قتل بھی کیا ہے اسی شہر کے اندر، گویا کہ اس کی حرمت ایک دن آپ کے لیے حلت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اور معنی جو میرے نزدیک زیادہ اس کے ساتھ متعلق ہے، یہ مفہوم بھی متعلق نہیں بنتا، لقد خلقنا الانسان فی کبد کے ساتھ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر میں اس وقت تکالیف جھیل رہے ہیں، مصائب جھیل رہے ہیں، آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں نے آپ کو گویا کہ اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو کوف پہنچانا، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے کذاب ہے، ساحر کذاب، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ساری جو اذیتیں گویا کہ ان لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہے اس وقت، حالانکہ یہ بلد الحرام ہے، یہاں کسی حیوان کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج آپ پر، آپ کے لیے گویا کہ ان لوگوں نے حلال ٹھہرا لیا ہے اپنے اوپر، آپ کو جو چاہے اذیت پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ ذہنی کوفت ہے، آپ کو نفسیاتی کوفت پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ جسمانی اذیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کی گردن میں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے، اپنی چادر کو بل دے کر، ایک رسی کی شکل دے کر آپ کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا اور اس کے دونوں سرے اس طرح کھینچے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ اس نے ایک اونٹ کی اوجھڑی لا کر، جو ذبح کیا گیا تھا کہیں، وہاں سے وہ اوجھڑی لا کر اور وہ آپ کی گردن پر رکھ دی، شانے پر رکھ دی کہ آپ اب سر نہیں اٹھا پا رہے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کو اپنے لیے حلال ٹھہرا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ حضور کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور اس نے کھڑے ہو کر جو ہے اسی بیٹوں نے کہ جو ہونے والے داماد تھے، گویا کہ انہوں نے آ کے حضور کو برا بھلا کہا اور کہا کہ ہم آپ کے رشتے جو ہے قطع کرتے ہیں۔ کس قدر یہ خاص طور پر جو پرانا زمانہ تھا، اس کے اندر جو بھی ایک معیار تھا تہذیب کا اور تمدن کا اور عزت اور آبرو، اس کے جو بھی معاملات تھے اس کے اعتبار سے کس قدر توہین دہ بات تھی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی دی تھی کہ پروردگار ان پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے، اور ابو لہب کا ایک بیٹا، وہ جس نے کہ زیادہ بد زبانی کی تھی، وہ ایک شیر نے چیر پھاڑ کر کھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے حق میں پوری ہوئی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر آپ کو قلبی اذیت پہنچی اس سے کہ بیٹیوں کے رشتے آ کر اس طرح کھلے بندوں آ کر وہ اعلان کر گئے کہ ہمیں آپ کے رشتے درکار نہیں۔ تو گویا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہر انسان کے لیے معاش کی مشقت ہوتی ہے، وہ تو سب کے لیے ہے، ایک مشقت وہ ہے کہ جو آپ پر اضافی ہے اس وقت کہ آپ حق کا بول بالا کرنے کے لیے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں، تو وہی لوگ کہ جو آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے، وہی جن کی آنکھوں کا آپ تارا تھے، جو آپ کے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، آج وہی آپ کے جانی دشمن بن گئے ہیں اور تکلیف اور کوف پہنچانے میں جری ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ پر فرمایا گیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو کوف ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جھیلنا پڑے گا، صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ تو یہ ہے دوسری کوف اور دوسری مشقت اور دوسرا بوجھ جو وہ انسان اٹھاتا ہے جس نے زندگی کا کوئی مقصد قرار دے لیا ہو، کوئی اعلیٰ نصب العین قرار دے لیا ہو۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں، کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، کوئی آدرش نہیں، کوئی ان کا آئیڈیل نہیں زندگی میں، کوئی بلند خیالات نہیں، بلند ارادے نہیں، ان کو بھی مشقت تو کرنی ہے، وہ پیٹ کی مشقت ہے، وہ معاش کی جد و جہد ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہوگا، کوئی کسی چلا رہا ہوگا، کوئی کسی اور کام میں لگا ہوا ہوگا، کسی کو کسی اور طرح کے صدمے جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسری مشقت وہ ہے جو کوئی بھی مقصد زندگی اختیار کرنے والا جھیلتا ہے، اور سب سے اعلیٰ مقصد زندگی وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا،
کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن.
اس کا بڑا تعلق جڑے گا اس سورہ مبارکہ میں آخر میں جو الفاظ آ رہے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ.
وہی مضمون جو سورۃ العصر کا ہے یہاں بھی آیا ہے کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اور اس راہ کی مشکلات کو جھیلنا اور مصائب کو برداشت کرنا، یہ گویا کہ انسان کی ایک اختیاری مشقت ہے جو اس نے اختیار کی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ وطن کے لیے ایثار، قوم کے لیے ایثار، دین کے لیے محنت، یہ در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے شعور کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کے ساتھ ہے، اس کے فکر کے ساتھ ہے، وہ محبت کی بنیاد پر جو اسے وطن سے ہے اس کے لیے وہ جان قربان کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اس محبت کی بنیاد پر جو اسے اپنی قوم سے ہے، ملت سے ہے، وہ اس کے لیے اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں صرف کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جو اسے دین کے ساتھ ہے اس کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہے، وہ اپنے بہترین جو مال اور اسباب ہیں دنیاوی ان کو کھپاتا ہے اور خرچ کرتا ہے. یہ ہے وہ دوسری مشقت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور تیسری آیت، ووالد وما ولد. اس کے بھی تین مفہوم لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ والد سے مراد حضرت آدم اور ما ولد سے تمام نوع انسانی، ایک یہ کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور ان کے اولاد جو ہے یہ بنی اسماعیل جو عرب میں آباد تھے، جن کا ایک بہت بڑا مرکز جو ہے، ان کی ایک بہت بڑی شاخ قریش جو ہے وہ مکے کے اندر آباد تھے، اور ایک اس کو عام رکھا گیا ہے. یہ وہ تیسری مشقت ہے جو انسان کو جھیلنی پڑتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اور وہ ہے آپ کا پریزرویشن آف دی اسپیشیز. یہ جو ایک جذبہ انسان میں، کیا حیوانات کے اندر بھی ہے، حیوان کیسی کیسی تکلیفیں جھیلتے ہیں. آپ نے کبھی بلی کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے بچوں کو لیے کیسے کیسے گھومتی پھرتی ہے، یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائے گی، وہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائے گی، اور وہ ساری مشقت جھیل رہی ہے اپنے ان بچوں کے لیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ چڑیوں کو دیکھتے کہاں کہاں سے دانہ جو ہے وہ اپنی چونچ میں رکھ کے لائی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی چونچ جو ہے کھلی ہوئی ہے اس میں وہ ڈال رہی ہیں. یہ ساری جو جبلت کے اندر ہے انسان، یہ حیوانات کے بھی، اور انسان ظاہر بات ہے کہ اس میں بچے کے ساتھ تعلق حیوانات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. انسان کا بچہ جتنا بے بس ہوتا ہے اتنا کسی حیوان کا بچہ نہیں ہوتا. بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، لیکن فوراً ہی تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہے. اور انسان کے بچے کو ذرا اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور کتنی اس کو سکھانا اس کو پڑتا ہے، اس کے لیے جتن جو ہے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. یہ سب اس لیے کہ وہ محبت اور وہ شفقت، وہ جذباتی لگاؤ پیدا ہو جائے کہ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے اپنے بچے کے لیے. یہی وجہ ہے، اسی کے اعتبار سے پھر کوفت بھی ہوتی ہے. کسی حیوان کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، مر جائے، شاید تھوڑی دیر اسے کوئی احساس ہوگا، اس کے بعد اسے یاد بھی نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ انسان کا کوئی بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو جو والدین کے دل پر بیتتی ہے، اور وہ بچہ اگر گزر گیا ہے تو جس حد جتنے دیر تک اس کی یاد اس کے سینے کے اندر رہتی ہے، ظاہر بات ہے کہ حیوانات کے لیے وہ کوفت اتنی نہیں. تو یہ والدین وما ولد، یہ تیسرا کھاتا ہے مشقت کا جو ہر انسان کے سر پر ہے، کہ یہ جو بھی ولادت کا اور نسل کے برقرار رہنے کا، توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی محنت اور مشقت ہے کہ جو انسان جھیلتے ہیں والدین کی حیثیت سے. ان تین گواہیوں کو پیش کر کے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. اب اگلی جو تین آیات ہیں اس کے پس منظر میں ہے عرب کا ایک خاص ماحول، ایک خاص تمدن، ایک خاص مزاج. وہ کتنے بھی گرے پڑے تھے، بہت پستیوں میں جا چکے تھے، لیکن بعض اخلاقی اقدار ان کے ہاں برقرار تھی نظری طور پر. مثلا ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کون زیادہ کھانا کھلاتا ہے، کس کا دسترخوان جو ہے لمبا ہے، کس کے گھر کے باہر راکھ کے زیادہ بڑے ڈھیر ہیں. راکھ کیا زیادہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں چولہے جو ہے بہت چڑھتے ہیں، دیگیں چڑھتی ہیں، لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں. اسی میں ایک دوسرے کے اوپر وہ مسابقت کرتے تھے اور مفاخرت، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. لہذا ایک تو وہ مزاج ان کا جو ہے پیش نظر رکھیے، اور ایک جسے قرآن مجید میں کہا گیا قوم اللدہ، بڑی اکھڑ قوم، بڑی انانیت، بڑا تکبر، بڑی اپنی نسل کے اوپر بھی فخر، نسلیت جو ہے ان کی اس کے اوپر فخر. اب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ جس کا ایک بڑا عمدہ سمبل جو ہے وہ کفار میں سے، ویسے یہ کہ ان میں سے جو لوگ بھی ایمان لے آئے اب ان کا تو جو رتبہ ہماری نگاہوں میں ہے وہ ہے، لیکن میں کفار میں سے مثال دوں گا، ابو جہل. ایک طرف نہایت اکڑ پھوں انسان، گردن اکڑی ہوئی، جس کی مثال یہ ہے کہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا میدان بدر میں، تب اس نے کہا تھا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب نیزے پر میرا سر رکھو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو کسی سردار کی گردن ہے. تو یہ اس کے مزاج کی بڑی صحیح عکاسی ہے، بہت ہی اکڑ پھوں قسم کا انسان، متکبر قسم کا انسان. اور پھر اسی سے یہ بات بھی مروی ہے اسی کے بارے میں کہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس نے صاف تسلیم کیا، وہ جو انگریزی محاورہ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، کہ کم سے کم اس شیطان کو یہ جو ہے کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا. صاف کہا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور بنی ہاشم کے مابین جو ہے مسابقت جاری تھی، مقابلہ جاری تھا، انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی. اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو کر رہ جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں. تو صاف صاف اس نے تسلیم کیا، جیسے کہ یعنی یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ نیچے ہونا پڑتا ہے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا تری اور بالا دستی تسلیم کرنی پڑتی ہے، اور یہ چیز ان کو گوارا نہیں. یہ تکبر اور حسد کی وجہ سے جاننے اور پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ رکے رہ گئے. لیکن کم سے کم ابو جہل کے بارے میں نے عرض کیا، اسے کریڈٹ دیا جانا چاہیے، اس نے صاف مان لیا کہ انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا ہے. لیکن یہ کہ ہم مان نہیں سکتے، ماننے کے معنی ہم ہمیشہ کے غلام ہو گئے، اور یہ مجھے گوارا نہیں. اس کردار کو ذہن میں رکھیے. اب فرمایا ایحسب الانسان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان ان مشقتوں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں گھرے ہونے کے باوجود اس کی اکڑ فونی کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابو یافتہ نہیں ہو سکے گا. یعنی یہ کہ اگر دنیا میں مشقتیں نہ ہوتی، فراوانی فراوانی ہوتی، عیش ہی عیش ہوتے، آرام ہی آرام ہوتے، تب تو کوئی غفلت میں پڑ جائے بات سمجھ میں آتی. تب تو اگر کسی کے اندر غرور پیدا ہو جائے اور گردن اس کی اکڑ جائے تب بھی کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے. یہ انسان اتنی مصیبتوں میں، اتنے مشکلات میں، اتنے مصائب میں گھرا ہوا انسان، اور اس کی یہ اکڑ پھو، معلوم ہوا یہ سب لن یقدر علیہ احد. اصل تو ہونا کیا چاہیے، جیسے حضرت علی کی بات سامنے آتی ہے، فرماتے عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں ایک ارادہ کرتا ہوں، ارادہ مسمم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہو لیکن نہیں ہو سکتا. کیا معنی ہوئے کہ کوئی بالا تر ہستی ہے، اقتدار اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. میں لاکھ جتن کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے، اور کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، کہیں سے کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گا، لیکن عین وقت میں معلوم ہوا کہ نہیں ہو پا رہا کام. معلوم ہوا کوئی اور بالا تر ہستی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار اور اقتدار ہے. تو انسان اپنے ایک معمولی سے ارادے کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچان رہا ہے، لیکن جس کے اوپر غفلت کے پردے جو ہیں دبیز ہو جائے، وہ ان ساری مشقتوں میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا، بلکہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں میری انا اور میری مرضی اور میری پسند اور میرا اختیار اور میری چاہت اور میرا جو ہے ارادہ، یہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا. یہ آپس میں وہ جب جیسے میں نے عرض کیا مفاخرت کرتے تھے، تو وہ جیسے خاص طور پر اردو کی عام ایک کہاوت ہے کہ تھوتا چنا باجے گھنا، جو اصلا بخیل ہوتے تھے وہ اگر تھوڑا سا کہیں کسی کو کھانا کھلا دیتے تھے تو اس کا تذکرہ پھر کرتے رہتے تھے. وہ جیسا کہ کسی کو کبھی تھوڑی سی توفیق میسر آ جائے خیر کی تو وہ اس کا اشتہار بہت دے گا. کہیں اگر کسی مدرسے کے اندر چند ہزار روپے چندہ دینے کا موقع آ گیا تو کہے گا کہ میری یہاں پر جو ہے تختی لگی رہے تا قیام قیامت، معلوم ہوتا رہے آنے والی نسلوں کو بھی کہ فلاں رئیس نے اور فلاں چودھری نے اور فلاں میاں صاحب نے یہاں اتنے ہزار روپے دے کے کمرہ بنوایا تھا. یہ جو مزاج ہے جس کو کہ سورۃ النجم میں کہا گیا ہے آتا قلیلم و اقدا، تھوڑا سا دیا اور پھر یہ جو ہے بالکل سخت ہو گیا، جیسے زمین جو ہے ذرا سی نرم سی نیچے سے بڑی سخت مٹی زمین نکل آئی، معلوم ہوا کہ یہ کاشت کے قابل نہیں ہے، اوپر تھوڑی سی تھی مٹی کی تہ کہ جہاں کاشت نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ لوگ جو ہے اتھلے مزاج کے، یقول اہلکت مالا لبادا، بڑے وہ اپنے بیٹھ کر جو ہے لنگ ترانیاں جو ہے بھگارتے ہیں، ہم نے تو ڈھیروں مال جو ہے وہ خرچ کر دیا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، چاہے کسی کو معلوم نہیں اس کی اصل حقیقت، ایک ہستی تو ہے جو دیکھ رہی ہے، اس نے کیا دیا کیا نہیں دیا، کتنا دیا اور کتنا بیان کر رہا ہے، دیا کس نیت سے دیا، آیا واقعتاً خیر کی نیت سے دیا یا یہ کہ کسی کی گردن اپنے سامنے جھکوانی تھی یا کسی کے اپنی شہرت کے ڈونگرے جو ہے کسی سے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک ہستی ہے جو ہر شے کی حقیقت سے واقف ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، ایک تو کردار ان کا سامنے آیا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے، الم نجعل له عینین، اگر ہمارے لیے کچھ تمہیں کرنے کی کبھی توفیق ہو بھی گئی، اگر ہمارے نام پر تم نے کسی کو دو لقمے دے بھی دیے، اگر ہمارے نام پر تم نے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا بھی دیا، تو ذرا سوچو تو صحیح، جو ہمارے احسانات تم پر ہیں، کیا تمہاری یہ ساری جو ہے خیرات اور یہ داد و دہش اور یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تو حاتم طائی کی قبر پر لات دے ماری ہے، یہ سب کچھ کہیں بیلنس ہو سکتا ہے معاملہ ہمارے احسانات کا؟ فرمایا الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ انہیں دو آنکھوں کی قدر و قیمت کا اگر احساس ہو، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہم نے اسے عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لگا دے، وہ جو کہا گیا ہے فارسی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان کیا ایک ایک شے بھی جو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، اور ہم نے زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے، یہ زبان اور ہونٹ جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اظہار معافی ضمیر کرتے ہیں، یہ گویا کہ انسانی سطح پر اعلیٰ ترین شے ہے، آنکھ تو حیوانات کو بھی دی گئی ہے اور بھی کچھ چیزیں حیوانات کو بھی دی گئی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے فیزیولوجی میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ہمارے برین کا جو ہائیسٹ ڈیولپڈ اور سب سے زیادہ ایوالو جو حصہ ہے، کارٹیکس جسے کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ایریا سپیچ سینٹر ہے، اور انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، یہ کلام اور گفتگو جو ہے نطق، یہ گویا کہ مابہل امتیاز شے ہے حیوان اور انسان کے مابین، تو نطق اور گویائی، الم نجعل له عینین، عینین میں گویا کہ حواس خمسہ سب آ گئے، ایک کا ذکر کیا لیکن یہ پانچ حواس جو مشہور ہیں، دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے اور چھونا ہے، یہ پانچ ہمارے ذرائع ہیں کہ جن سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں یہ دیکھنے والی شے، ایک وہاں سے لے لی، ایک وہ ہیومن فیکلٹیز جو ہیں جو اعلیٰ ترین ہیں، ان میں سے کلام اور گویائی، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و ہدیناہم نجدین، اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد ہے دو گھاٹیاں، نجد کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، بلند جگہ، سطح مرتفع جو ہے نجد ہے، جزیرہ نمایاں عرب کا جو درمیانی حصہ ہے جو ذرا اونچا ہے اپنے لیول میں، جیسے ہمارے ہاں کا پوٹھوہار کا علاقہ ہے، یہ سطح مرتفع ہے، یہ گویا پنجاب کا نجد ہے، اس کے نیچے جو ہے پنجاب کا وہ میدان پڑا ہوا ہے، یہ نجد ہے، تو نجدین دو ذرا گھاٹیاں، بلند جگہ، ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی کا راستہ جو اللہ نے دکھا دیا ہے ہر انسان کو، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے جبلی طور پر یہ ہدایت انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ چاہے تو نیک ہو جائے اور چاہے تو بدی کی طرف چلا جائے، جس کو آگے جب ہم پڑھیں گے چل کر سورۃ الشمس، اگلی سورت وہی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان کو الہامی طور پر نفس انسانی کے اندر نیکی اور بدی کا شعور اور پہچان ودیت کر دی، ایک رائے تو یہ ہے، اور ایک رائے میرا اپنا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتیاں، نجد ابھار کو کہتے ہیں، یہ جو ماں کے دو ابھار ہیں سینے کے، اور خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جبلی ہدایت میں بڑی اہم ہے یہ ہدایت، کہ بچہ گویا کہ کہیں سے سیکھ کر آیا ہوتا ہے کہ مجھے پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی غذا کہاں سے ملے گی اور مجھے وہ غذا کس طور سے حاصل کرنی ہے. اگر اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہ ہوتی تو لاکھ آپ سر پٹک لیتے, وہ بچہ جو ہے ماں کا دودھ جو ہے وہ چوس نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اس کے اندر اگر وہ انہیرنٹ نہ ہوتی, ان بلٹ فیکلٹی نہ ہوتی. یہ وہ جبلی ہدایت ہے. کس نے چڑیا کے بچے کو یہ بتا رکھا ہے کہ وہ اپنی چونچ یوں کھول لے اور ماں جو ہے وہ اس کی چونچ کے اندر دانا ڈال دے گی؟ کوئی تو ٹریننگ کیمپ تھا نا, کہیں نہ کہیں تو اسے یہ سکھایا گیا ہے, تمہیں جاتے ہی یہ کرنا ہے. بکری کے بچے کو کس نے سکھایا ہے یہ؟ کیا چانگے اس کی کانپ رہی ہے, کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن دوڑتا ہے ماں کی تھنوں کی طرف, کس نے سکھایا؟ کہاں سے اسے یہ تعلیم حاصل ہوئی؟ اسی طریقے سے بچہ جو ہے انسانی بچہ, اسے کس نے یہ ٹریننگ دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے فوراً وہ ماں نے اپنا پستان جو ہے اس کے منہ میں ڈالا, اس نے چوسنا شروع کر دیا جیسے کہ کہیں سے وہ ٹریننگ لے کر آیا ہے. تو گویا یہ بھی جبلی ہدایت جو انسان کے اندر ہی نہیں حیوانات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہوئی ہے, یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. باقی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا دو رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ اللہ نے اپنے احسانات گنوائے, اب ایک شکوہ کیا ہے انسان سے. فلقتہم العقبہ, ہمارے یہ تمام احسانات انسان پر ہوئے لیکن انسان اتنا تھڑ دلا, اتنا کم ہمت, اتنا بزدل ثابت ہوا کہ وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. اب یہاں لفظ عقبہ آیا ہے, میں نے نجد کا, کیونکہ لفظ نجد کے معنی ہے ابھار, ابری ہوئی شے, جبکہ گھاٹی در حقیقت کہتے ہیں کہ دو طرف ابھار ہو درمیان میں راستہ ہو, اس کے لیے لفظ عقبہ صحیح ہے. اسی لیے میں نے لفظ کی مناسبت سے ہدیناہ النجدین کا جو ہے وہ مفہوم وہ دوسرا میں نے اس کو ترجیح دی, لیکن عقبہ کا لفظ آیا ہے. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حجاز کا سارا علاقہ جو ہے یہ پہاڑی علاقہ تھا. یہ حجاز جو ہے جس کے تین بڑے بڑے شہر طائف, مکہ اور مدینہ, یہ تین بڑے شہر ہیں حجاز کے. جزیرہ نمائے عرب کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ حجاز جو ہے شمالاً جنوباً پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے مغرب میں اور ساحل کے درمیان یہ جو ہے میدانی علاقہ ہے, کہیں ذرا زیادہ چوڑا ہے کہیں کم ہے, اس کے لیے علیحدہ نام ہے. اور جو اس کے مشرق کی طرف ہے یہ ہے سطح مرتفع, یہ پہاڑی علاقہ نہیں ہے لیکن سطح مرتفع, وہ نجد کہلاتا ہے. تو یہ تین حصے ہیں یعنی جیوگرافیکل فزیکل جیوگرافی کے اعتبار سے جو جزیرہ نمایاں عرب کے کیے جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجاز کے رہنے والے تھے. یہ مغربی میدان کو تہامہ کہتے ہیں, تہامہ پھر حجاز پھر نجد, اگر مغرب سے چلیں گے, مشرق سے چلیں گے تو نجد پھر حجاز اور پھر تہامہ, یہ تینوں جو ہے شمالن جنوبن یہ تین حصے بنتے ہیں. شرق سے غرب کی طرف جاتے ہوئے تینوں سلسلے جو ہے شمالن جنوبن. اس میں ظاہر بات ہے کہ انہیں قدم قدم پر سابقہ پیش آتا تھا گھاٹیوں سے دروں سے, جب سفر کرتے تھے ایک وادی سے ہو کر نکلے ہیں پھر کہیں درے میں سے دوسری وادی میں پہنچ گئے ہیں, وہ عقبہ. اور یہی لفظ آتا ہے سیرت النبی میں, بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. یہ بھی ایک گھاٹی تھی منا کی وادی کے ذرا ایک سائڈ پر, اور اب تو وہ پہاڑ وہاں سے برابر کر دیا گیا ہے, توڑ کر منا کی وادی کو چوڑا کیا گیا ہے, تو اب وہ عقبہ موجود نہیں ہے. سن 74 میں میں گیا تھا وہاں اور وہ عقبہ اپنی اصل شکل میں موجود تھی, وہ گھاٹی جہاں پہلے سال 6 افراد ایمان لائے تھے حضور پر, اگلے سال 12 آئے تھے اور بیعت عقبہ اولا ہوئی تھی, اس سے اگلے سال پھر 72 مرد اور 3 عورتیں آئے تھے اور ملاقات ہوئی تھی اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی. وہ عقبہ میں نے دیکھی ہے, اب وہ عقبہ کی شکل میں موجود نہیں. ترکوں کے زمانے کی ایک مسجد وہاں پر اب بھی بنی ہوئی تھی, اس مرتبہ بھی جب میں گیا تھا تو میں نے دیکھی کہ موجود ہے, لیکن یہ کہ اب میرا اندیشہ یہی ہے کہ جلدی وہ بھی شاید وہاں سے وہ لینڈ مارک جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. فلق تحمل عقبہ, یہ انسان گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. اور وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وما ادراک ما العقبہ, اصل گھاٹی کون سی ہے؟ یہ جو ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے, سن 51 میں پہلی مرتبہ جب الیکشن ہوئے تھے اور جماعت اسلامی نے بھی حصہ لیا تھا تو شاکر صاحب ایک جماعت اسلامی کے شاعر پنجابی کے, انہوں نے بہت سی نظمیں کہی تھی اس وقت. اس وقت کی ایک نظم یاد آئی ہے کہ مشکل اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا سوارا دا. تو یہ اوکھی کاٹی اور مشکل پینڈا, اس کو ذہن میں رکھیے. تو ایک گھاٹی بڑی مشکل ہے جس سے انسان نہیں گزر پاتا, وہ کون سی ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، فک و رقبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا، غلام کو آزاد کر دینا، وہ انسان کے جو اپنے پیدائشی حق سے محروم ہے، جو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے اپنا غلام انہیں کب سے بنا لیا ہے، جو اپنے اس پیدائشی حق کے حریت سے محروم ہو گیا کسی سبب سے، اس کو اپنی رقم خرچ کر کے اور خرید کر آزاد کر دینا، یہ ہے فک و رقبہ، یہ سب سے مشکل کام، بڑی رقم لگتی تھی اس پر، کوئی چھوٹی خیرات دو چار لقموں کے عوض یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ خیرات ایک یہ بھی ہوتی ہے، سائل کو آپ نے ایک روٹی پکڑا دی، یا کسی سائل کے ہاتھ پر چوننی رکھ دی، یا ایک روپے کا نوٹ آج تھبا دیا، لیکن یہ کہ بڑی مشکل جو گھاٹی ہے وہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن کا چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کہیں قحط کے دن میں کھانا کھلانا، یہ قحط کا دن ہے، تو اس کی جو ہے اس کی اوکھیائی جس کو کہا جائے، اس کی جو مشکل ہے اس کو واضح کر رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ فراوانی ہے، آپ کے بھی کھتے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں غلہ جو ہے آپ کے ہاں خوب سٹور ہے، تو آپ نے کھانا کھلا دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر قحط پڑا ہوا ہو اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میرا سٹاک بھی ختم ہو رہا ہے، اب بس چند وقت کا ہی میرے پاس بھی راشن رہ گیا ہے، اس وقت اگر کسی کو کھانا کھلائیں اور اپنے اس راشن میں کسی کو شریک کر لیں، تو واقعتاً یہ ایک بڑی گھاٹی ہے، اس بڑی گھاٹی میں سے گویا کہ انسان جو ہے گزر آیا ہے۔ تو فرمایا فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیمن ذا مقربت او مسکینن ذا متربہ، یہ جو کھانا کھلانا ہے، اور ہے بھی وہ قحط کے زمانے میں، کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے، کسی مسکین کو جو خاک میں مل رہا ہے، خاک آلود ہے، ان کو کھانا کھلانا، لیکن قحط کے ایام میں، یہ ہے وہ مشکل گھاٹی، یہ اوکھی گھاٹی اور مشکل پینڈا، اس میں سے اگر کوئی گزر جائے، اب ذرا غور کیجئے گا، جو مضمون کا بہاؤ ہے، سیاق و سباق ہے، جو اس میں سے گزر گیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہاں اصل زور ثم پر، اس گھاٹی کو عبور کر کے جو شخص آئے اور پھر وہ شامل ہو اہل ایمان میں، اور پھر وہ ان میں شامل ہو جو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، تب ہے در حقیقت کہ انسان جو ہے اپنے مقام عروج تک پہنچ جائے گا، جس پر کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری سورت میں نے آپ کو بتایا، سورت التین ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پیدا کیا ہے، اس کی خلقت بلند ترین ہے، وہ ملائکہ کا مسجود ہے، خیر الخلائق ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، لیکن اکثر انسان جو ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، وہ تو انتہائی پستیوں میں جا گرتے ہیں، لیکن وہ انسان جو واقعتاً اپنے اصل مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کون ہوگا؟ جو اس گھاٹی کو عبور کر کے آئے، پھر اہل ایمان میں شامل ہوا۔ اگر یہ گھاٹی عبور نہیں کی، اب اس کو ذہن میں رکھیے، اگر یہ گھاٹی عبور نہیں کی، دل میں مال کی محبت رچی بسی رہی، بخل طبیعت کے اندر موجود رہا، تو ایمان لے بھی آئیں گے تو نفاق کا پودا دل کے اندر اگے گا، ایمان کا پودا نہیں اگے گا۔ معلوم ہوا کہ زمین شوریلی زمین ہے، اس کے اندر بیج بھی جائے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ ایک وہ زمین ہے جو زرخیز زمین ہے، اس میں بیج پڑتا ہے تو برگ و بار لاتا ہے۔ اب اس کی مثال اب دیکھیے، ذہن میں رکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال میں پیش کروں کہ وہ گھاٹی عبور کر چکے تھے، وہی کے آغاز سے پہلے ہی۔ آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ غریبوں پر نہایت رحم کرنے والے، مسکینوں پر شفقت فرمانے والے، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے والے، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہی تو وجہ جب پہلی وحی آئی اور آپ کی طبیعت پر گھبراہٹ کا اثر تھا، جب آپ آئے ہیں گھر میں اور زوجہ محترمہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی خشیت علی نفسی، تو انہوں نے تسلی دی تھی انہی الفاظ میں کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اجنبیوں کو اور مسافروں کی آپ خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ گھاٹی عبور کر چکے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ ناموس نازل ہوا ہے اور جبکہ ملاقات جبرائیل سے ہوئی ہے اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی آئی ہے، یہ گھاٹی عبور کر چکے تھے. لہذا وہ ایمان جو اب ظاہر ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، وہ پورے طور پر برگ و بار لایا ہے، باغ و بہار شخصیت پوری کی پوری. اسی کا عکس ہے حضرت ابو بکر صدیق میں، اسی کا عکس ہے حضرت عثمان غنی کے مزاج میں. وہی طبیعت کے اندر نیکی، وہی نرمی، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی، خدمت خلق، غریبوں پر انسان کا ترس کھانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی. معلوم ہوا کہ انسان کی سیرت کے تعمیر میں اہم ترین نقطہ یہی، اس گھاٹی سے گزرو گے تو ایمان کا بیج پڑے گا تو باغ و بہار پوری فصل آئے گی. اور اگر یہ گھاٹی نہیں تم نے عبور کی، مال کی محبت دل کے اندر رہ گئی، تو معلوم ہوا کہ زمین کے اندر وہ امپیورٹیز ہیں، وہ شور ہے زمین کے اندر کہ وہ اب بیج کو بھی ضائع کر دے گا اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور حاصل کیا ہوگا؟ نفاق وجود میں آئے گا، عبداللہ ابن ابی کا کردار وجود میں آئے گا. منافقین کو یہ مال ہی سے تو محبت تھی، دنیا ہی سے تو محبت تھی، جس کی وجہ سے مذبذبین ہو کر رہ گئے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ مذبذبین منافق کون ہیں جن کے دلوں کے اندر وہ مال کی محبت نچی بسی ہوئی ہے؟ یہ گندگی ابھی دل میں سے نہیں نکلی ہے، اس گھاٹی میں سے ہو کر ابھی نہیں نکلے، اس اوکھی گھاٹی کو انہوں نے ابھی طے نہیں کیا. تو فرمایا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اب یہاں صرف ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں بالکل وہی مضمون ہے جو سورۃ العصر کا ہے، اور یہاں وہ نقطہ پھر نوٹ کر لیجئے، میں نے بارہا کہا ہے اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے. یہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالکل وہی مضمون ہے، لیکن اس پر میں اگلی مرتبہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ سورۃ العصر میں ترتیب کچھ اور ہے، ایمان پھر عمل پھر تواصی بالحق پھر تواصی بالصبر. یہاں عمل صالح کا ذکر پہلے ہے، اوکھی گھاٹی اس کو عبور کیا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر دو تواصو جو آئے ہیں ان میں تواصو بالصبر کو پہلے لائے ہیں اور تواصو بالمرحمہ کو بعد میں لائے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس ترتیب کے بدلنے سے کیا کیا اہم رکات سامنے آتے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. اس وقت جو ہے اصل لب لباب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ مبارکہ کا سامنے آ جائے کہ یہ ہے وہ مشکل گھاٹی، یہ ہے وہ مشکل مرحلہ، اس کو طے کرنا ہے سب سے کٹھن. مال کی محبت گویا کہ سب سے بڑا بریک ہے جو لگا ہوا ہے انسان کی شخصیت کو. آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بریک لگا ہوا ہے، آپ کتنا ہی ایکسلیٹر دبائیں گے گاڑی نہیں چلے گی، انجن پھڑ پھڑا کر بند ہو جائے گا، ایکسلیٹر آپ دبا رہے ہیں. ہاں بریک کھل گیا ہو پھر ایکسلیٹر دبائیے، اب وہ گاڑی چلے گی اور دوڑے گی اور بھاگے گی. تو انسان کی شخصیت کے ارتقاء کا جو اصل بریک ہے، جو روک ہے اس کو، جو چیز کے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے اپنے اصل مقام پر جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس تک پہنچنے میں جو چیز مانے ہے وہ مال کی محبت ہے، دولت کی محبت اور بخل اور حرص اور لالچ اور جمع کر لینا. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جہاں بھی بدترین کردار کا ذکر آئے گا قرآن مجید میں وہاں یہی بس آئے گا سب سے پہلے، جہاں بہتر کردار کا ذکر آئے گا وہاں سخاوت کا ذکر سب سے پہلے آئے گا. چنانچہ جو تیسری صورت آئے گی اس سلسلے میں وہ یہی تو ہے کہ تمہاری سعی نسائکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسرہ للعسرى. یہ دو راستے علیحدہ ہو گئے. نجدین کی اگر وہی شرح ہو تو یہ دو نجدین ہیں جن میں سے ایک کا پہلا قدم ہے عطا، جود اور سخا، اور دوسرے کا پہلا قدم ہے بخل، مال کی محبت، حرص اور لالچ. یہاں سے قدم سفر شروع ہوگا تو بدترین انجام تک انسان جا پہنچے گا، اور جود اور سخاوت اور عطا اور خدمت خلق سے اگر چلے گا تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے والا راستہ ہے. یہ اس کا لب لباب ہے. فرمایا اولائک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش بخت ہیں. اصحاب الیمین بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، یمن اور یمین مادہ ایک ہی ہے. یمن کہتے ہیں برکت، سعادت، خیر، بھلائی، خوش بختی. تو اولائک اصحاب المیمنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ داہنے والے ہیں اصحاب الشمال کے مقابلے میں. قرآن مجید میں اصحاب المیمنہ کا لفظ آتا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے. اور یہاں مشعمہ کے مقابلے میں، شوم کہتے ہیں بدبختی کو، شوم یہ قسمت اردو میں مستعمل ہے. قسمت کی برائی دیکھیے کہ کیا ہوا، وہ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا. تو یہاں خوبی تنزن کہا گیا ہے، یہ در حقیقت شومی یہ قسمت ہے. تو شومی سے لفظ بنا ہے مشعمہ، کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ہے خیر والے، جن کو جو خوش بخت ہیں، خیر بخت ہیں، باسعادت ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے گھاٹی سے نکل آئے، مال کی محبت کا بریک کھول دے، اس کے بعد ثم مکان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اب یہ آگے بڑھیں گے. مقام شہادت، مرتبہ صدیقیت، یہاں تک رسائی کھلی ہوئی ہے. اگلی منزل تو بند ہے، وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. البتہ مقام صدیقیت، مرتبہ شہادت کھلے ہیں، آؤ ہمت کرو، بڑھو، گاڑی کا ایکسلیٹر دباؤ، لیکن بریک کھولا ہوا ہو پہلے. اگر بریک لگا ہوا ہے مال کی محبت کا اور بخل کا، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ایمان سے اور نہ عبادات سے. ایک شخص جو ہے عبادت گزار تو بڑا بن گیا ہے، زاہد بڑا بن گیا ہے، لیکن بخیل ہے. تو قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی عبادات کے ساتھ جو ہے اس کے انبار آپ نے لگا رکھے ہوں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ سختی ہے، خشونت ہے، دل میں نرمی نہیں ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اب چاہے وہ عابد ہو، زاہد ہو، وہ زہد بھی اس کے بخل کا منظر ہوگا، اپنے اوپر بھی اس لیے خرچ نہیں کر رہا ہے کہ مال جمع رکھ رہا ہے، وہ کوئی اللہ کے ہاں کوئی کریڈیبلٹی اس کے لیے نہیں ہوگی. ہاں ایک انسان اپنا پیٹ کاٹے، اپنی ضروریات کو کم کرے، اپنا معیار کم سے کم کرتا چلا جائے، اس لیے کہ خیر کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا ورچو ہے، بہت اونچا مقام ہے. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب اس کے برعکس کیا ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشوہ، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں، جھٹلا دیں، ان آیات سے اگر حقیقت پر متنبع ہو کر اور اس سے اس راستے کو اختیار کریں، یہ بھی سلوک ہے در حقیقت، یہ قرآن کا سلوک ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. اس راستے سے آگے بڑھیں گے تو اولئک اصحاب المیمنہ، اس کو چھوڑ دیں گے تو والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہے بدبختی والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر وہ آگ ہوگی جو مونج دی گئی ہو، بند کر دی گئی ہو. اس میں تصور دیا گیا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تنور ہے اور وہ اوپر سے کھلا ہوا ہے، تو جو آگ کی حرارت ہے وہ باہر بھی نکل رہی ہے، لیکن کہیں جسے آپ کہتے ہیں دم کر دینا، اگر اس تنور کو بند بھی کر دیں اوپر سے، تو وہ پوری حرارت جو ہے وہ اندر ہی اندر ہوگی، اس کی پوری تپش جو ہے. تو جہنم کے بارے میں ایک نقشہ یہ بھی دیا گیا ہے، یہ آگے بھی آیا ہے ایک اور چھوٹی صورت میں. وہ نار جو ہے فی عمد ممددہ، وہ عمد ممددہ ہوگی اور موسدہ ہوگی، بند ہو کر دی گئی ہوگی. یہاں بھی فرمایا گیا علیہم نار موسدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، گویا کہ جہنم میں دم پخت کر دیے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. جہاں تک اس سورہ مبارکہ کا بیان تھا، وہ میں نے آج اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کو میں نے جہاں تک لب لباب ہے، باقی یہ کہ ان کی تفسیر کا حق ادا کرنا ان اجتماعات میں ممکن نہیں ہے. البتہ ایک مضمون جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. اب دوسری بات مجھے آج عرض کرنی ہے قرآن کالج کے بارے میں. اختصار کے ساتھ اشارات کی صورت میں بارہا میں نے عرض کیا ہے، آج میں ذرا تھوڑا سا وقت آپ کا لے کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ اب وہ آخری مرحلہ ہے اس کے داخلوں کا. نئی کلاس جو ہے ہماری اب شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے اخبار میں بھی چھوٹا سا اشتہار دیا گیا. بڑے بڑے اشتہار دینے کے لیے ہمارے پاس فاضل فنڈز نہیں ہے، پھر یہ کہ ہم نے اپنے پرچے جو ہیں میثاق اور حکمت قرآن تفصیلاً ان کو بھی بیان کیا ہے، یہاں پر بھی ایک چار ورقہ ایک دفعہ تقسیم ہو چکا ہے، پھر یہ کہ یہاں اعلان کیا ہوا ہے ہمارا باہر جو ہے وہ سٹال لگتا ہے، قرآن کالج کے طلبہ وہاں موجود ہیں جو ہماری فرسٹ ایئر اب سیکنڈ ایئر ہو جائے گی اس کے طالب علم، اور وہ وہاں سے وہ لوگ جو ہے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور وہ پراسپیکٹس بھی بہت سے حضرات نے لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں شکوہ کہہ لیں اسے یا جو بھی اسے تعبیر کریں، مجھے ایک افسوس ہوا ہے کہ اس ساری جو بھی تشویق اور ترغیب ہو سکتی تھی اس کے باوجود ہمارے پاس داخلے کے لیے درخواستیں بہت کم آئی ہیں، یہاں سے بہت سے لوگوں نے وہ لیے ہیں پراسپیکٹس، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بس دیکھ بھال کر کے رہ گئے ہیں، ہمت نہیں ہوئی۔ ذرا غور کیجئے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک کام جس کی اہمیت کوئی شخص آپ میں سے نہیں ہوگا کہ جو تسلیم نہ کرتا ہو۔ ہمارا جو قومی المیہ ہے در حقیقت دو حصوں میں منقسم ہو چکی ہے قوم، ایک حصہ جدید تعلیم یافتہ، ایک حصہ مذہبی تعلیم سے نکلنے والا، اور یہ دو بالکل جدا گانہ طبقات ہیں، ان کے درمیان کوئی بریجز نہیں ہیں، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو پی ایچ ڈی کر گئے فزکس میں لیکن دین کے اعتبار سے الف کا نام بے نہیں جانتے، قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، اور تو بڑی بات کی بات ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو فاضل درس نظامی ہے، مفتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جدید دنیا سے بالکل بے خبر ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ آج سائنس کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے، جدید مسائل کیا ہیں، تھیوری آف سٹیٹ کیا ہے، ریاست کے جدید ریاست کے شعبے کون کون سے ہوتے ہیں، یہ پورا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے کیا کیا شکلیں اس کی ہیں، مختلف دستور جو دنیا میں ہیں ملکوں کے ان دستوروں کی حیثیت کیا ہے، نہ جدید پولیٹیکل سائنس ان کے سامنے ہے، نہ جدید اکنامکس سے وہ واقف ہیں کہ آج کی معاشیات کے پرابلمز کیا ہیں، آج کے کیا یہ فائننسنگ جو ہے یہ کتنا بڑا مشکل مضمون بن چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دو طبقے بالکل جدا جدا چل رہے ہیں، اصل دھارا تو ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف، اس لیے کہ زندگی کا سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت کی مشینری جو ہے اس پہ وہ قابض ہے، مختلف جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کا سارا پالیسی کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ بڑا سکڑ گیا ہے دائرہ اب ہمارا مذہبی زندگی کا دائرہ، اور وہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک تقریر کی تھی ایک جگہ کہ ایک تو ہمارا دور تھا خلافت راشدہ کا، اس میں دین اور دنیا ایک وحدت کی شکل میں تھے، جو خلیفہ وقت ہے وہی خطیب مسجد نبوی ہے، کوئی فرق نہیں، جو گورنر دمشق میں ہے وہی دمشق کی جامع مسجد کا خطیب ہے اور امام ہے، جو گورنر کوفے میں ہے وہی وہاں کا امام بھی ہے مسجد کا اور خطیب بھی ہے، اور وہی گویا کہ ان کا امام ہے دین کے اعتبار سے بھی، وہی امام ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ نظام تو تھا خلافت راشدہ کا۔ اس کے بعد جب ہمارا ایک سیڑھی ہم نیچے اتر آئے، اب دور بنو عباس، دور بنو امیہ، سیاست تو چلی گئی، اب وہ قبائلی عصبیت کے حوالے ہو گئی، بنو امیہ اور بنو عباس ان کی قبائلی عصبیت، اس کی بنا پر حکومتیں بنتی تھیں۔ باقی یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے قانون اسلامی تھا، علماء کا وقار تھا، فیصلے وہی کرتے تھے، قاضی وہی ہوتے تھے، قاضی ابو یوسف ہے دور بنو عباس کے اندر، وہ قاضی القضات ہیں۔ معلوم ہوا کہ علماء کا اور دینی طبقات کا بھی بہت اونچا مقام تھا، بلکہ ایسی مثالیں موجود ہیں، خلیفہ وقت پیش ہو رہا ہے قاضی کے سامنے اور قاضی خلیفہ کی جو ہے وہ مقدمے کو خارج کر رہا ہے۔ صرف خلافت راشدہ میں نہیں، یہ خلافت بنی عباس کے اندر بھی یہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بہت سے قاضیوں نے خلیفہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا۔ تو یہ دور تھا، یہ دوسری سیڑھی تھی، ابھی اصل میں ایک سیڑھی نیچے اترے تھے۔ اس کے بعد ایک دور آیا جب سلاطین، اب یہ مغلیہ بادشاہ ہے اور فلاں لودھی خاندان کی حکومت ہے، وہاں بھی اب ریاست تو معلوم ہوا اور علیحدہ ہو گئی دین سے، لیکن یہ کہ پھر بھی قاضی تھے، مفتی تھے، خطیب تھے، ایک نظام تھا، مقدمات طے ہوتے تھے شریعت اسلامی کے روح سے، یہاں ہندوستان میں فقہ حنفی کا رواج تھا، مفتی حضرات کا ایک مقام تھا، وقار تھا ان کا، ان کے فتوے کی ایک قدر و قیمت تھی، اس قاضی لوگ تھے، یہ قاضی جن کے ناموں کے ساتھ آج لکھا رہ گیا ہے، قاضی حسین احمد صاحب ہو یا قاضی عبداللطیف صاحب ہو، یہ قاضی نام کے رہ گئے، اصل میں یہ خاندان تھے، یہ قضا کا منصب جو ہے اس دور میں چلتا تھا خاندانی طور پر، وہ ان کی اولادیں تربیت پاتی تھیں، وہ تعلیم حاصل کرتی تھیں، اور وہ اس کے اندر ایک سلسلہ جو ہے جاری رہتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر دور آیا انگریز کا، انگریز کا دور آ گیا، دیوانی عدالتیں اب اور ہو گئیں، وہاں شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ وہاں نہیں چلتا، اور فوجداری عدالتیں علیحدہ ہو گئیں، وہ تو جو پینل کوڈ ہے وہ اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، اب کوئی قاضی نہیں رہے، کوئی مفتی نہیں رہے، تو ایک سیڑھی نیچے آ گئے. البتہ قاضیوں کا اور مفتیوں کا ایک دائرہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نکاح طلاق میں تو ان کی بات چلتی تھی نا، کم سے کم ایک مسئلہ تو ان کے پاس تھا. ایوب خان نے آ کے وہ بھی صاف کر دیا، اب وہ بھی لے جاؤ جو بھی آپ کا محلے کا جو بھی وہ بیسک ڈیموکریسی کے ہوتے تھے، یا اب بھی جو آپ کے کاؤنسلرز ہیں، وہ مسئلے بھی ان کے پاس گئے. وہ نکاح طلاق بھی مولوی کے ہاتھ سے گیا، فتویٰ دیتا رہے، اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ درجہ بدرجہ اترتے اترتے یہاں تک ہم آ گئے تھے کہ اب تو رہ گیا صرف طہارت کا مسئلہ، اور نماز کس سے ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اور وضو جو ہے ٹوٹ گیا کہ قائم ہے، یہ مسئلے صرف علماء کے پاس رہ گئے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے دوبارہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ آگے بڑھنا ہے. ہمارے پیش نظر تو اسلام کا غلبہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ قائم ہو، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اظہار کرنا پڑے گا، قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے ہم تیار نہیں. علمی سطح پر جب تک یہ کام نہیں ہوتا، جب تک یہ دو علیحدہ علیحدہ جو دھارے بہ رہے ہیں، جس میں سے ایک دھارا تو بہت ہی، وہ دھارا کہاں رہ گیا، دھار رہ گئی ہے، بڑی پتلی سی دھار رہ گئی ہے، جس میں میں نے عرض کیا عبادات کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اس سے پہلے وہ دھارا تھا کم سے کم، اصل دھارا تو جا رہا ہے ادھر، وہ ڈان بہ رہا ہے الہاد کی طرف، جس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، وہ اللہ کا بندہ بھی اب گیا، اللہ نے اسے شہادت کی موت دے دی اور پردہ رکھ لیا اس کا، جس نے کچھ تھوڑی بہت مولویوں کی عزت جو ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر اس معاشرے کے اندر کر دی تھی، ہلٹن ہوٹل میں اور فائیو سٹار ہوٹلز کے اندر ان کو ٹھہرایا کرتا تھا. اب جان لیجئے جو دور آ رہا ہے وہ پھر پلٹ کر ادھر ہی جائے گا کہ جہاں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ دور جو ہے دوبارہ آ رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس اعتبار سے ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی بنیادی فرق نہیں. جیسا کہ میں اپنی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں، لیفٹ ٹو دی سینٹر، رائٹ ٹو دی سینٹر، وہ جو بھی کچھ ہے ان کا، وہ لبرلزم ہے، ان کا سیکولرزم ہے، جو بھی ہے، وہ جو دور آ گیا تھا تھوڑا بہت کاسمیٹک ٹریٹمنٹ جو مذہب کا اور اسلام کا اور کچھ تقریبات اور کچھ سیرت کے جلسے اور کچھ حج کانفرنسیں، وہ دور بھی سمجھ جائیے کہ وہ دور اب دوبارہ جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے جو حالات بتا رہے ہیں. اب ہمیں جڑ سے دوبارہ محنت شروع کرنی ہے، اور اس محنت کے دو، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا، دو محاذ ہیں. ایک محاذ علمی محاذ ہے، علم کی انٹیگریشن، علم کو ایک کیا جائے جو تقسیم ہو گیا ہے، علم میں دوئی آ گئی ہے، علم میں تفلیس آ گئی ہے، علم بٹ چکا ہے، جبکہ علم کو ایک وحدت ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا اگر آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ آپ کا بچہ ایس اے ایف ایس سی کرنے کے بعد دو سال کے بجائے تین سال میں گریجویشن کر لے، یہ ایک سال کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں، تو آخر کیا کرنے کو آپ تیار ہیں، کیا قربانی دینے کے لیے آپ آمادہ ہوں گے؟ میں نے کہا ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہترین ذہین اور اعلیٰ ترین صلاحیتوں والے نوجوان بچوں کو آپ اس کام کے لیے فارغ کریں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی نتیجہ ہے، ہمارے پاس شاید کل تک کل 27 درخواستیں آئی ہیں، ان میں بھی ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بعض کا اتنا کیریئر جو ہے وہ لو ہو کہ ہم اسے قبول نہ کر سکیں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو صلاحیت اور معیار جو ہے اس کا ہمیں داخلے کے لیے مقرر کرنا پڑے گا. تو میں آج خاص طور پر اس بات کی طرف ذرا آپ کو جھنجھوڑنے کے انداز میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ درخواست کی تاریخ گزر چکی، پہلے ہم نے 15 کہی تھی، پھر 20 کہی تھی، آج تو آپ کو معلوم ہے کہ 23 تاریخ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ 1 اور 2 کو ہم نے انٹرویوز رکھے ہوئے ہیں اس کالج میں داخلے کے لیے، تو میں نے آج یہ محسوس کیا کہ میں کچھ وقت نکال لوں اور ذرا آپ کو جھنجھوڑوں کہ کچھ سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایف اے ایف ایس سی میری پرائرٹی یہی ہے کہ سائنس کا طالب علم ملے جس نے ایف ایس سی جو ہے وہ کی ہو، بہتر یہ ہے کہ میڈیکل سائنس سے کی ہو، تاکہ اس کا جو ہے ذہن کا ایک جو بنا ہے، وہ پیالہ جو بنا ہے، ظرف ذہنی وہ وسیع ہو، سائنس کی بنیادی معلومات اس کے ذہن کے اندر موجود ہو، اس نے فزکس اور کیمسٹری اور زوالوجی باٹنی ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لی ہو، گویا کہ اس کا ویو پینورامک ہوتا ہے، اس کا براڈ اسپیکٹرم ہے اس کے مائنڈ کا، وہ پیالہ اس کا جو ہے کشادہ ہے. اس میں اب اگر قرآن کا علم پڑے گا تو ظاہر بات ہے، میں نے بارہا یہ مثال دی ہے کہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو، تو سمندر میں تو پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ تو اتنا ہی پانی لے سکیں گے جتنا لوٹا یا لٹیا یا کٹورا یا بالٹی آپ کے پاس ہے. بڑی بالٹی ہے زیادہ پانی لے جائیے، چھوٹی بالٹی ہے تھوڑا پانی لے جائیں گے، صرف کٹورا ہے تو کٹورا ہی لے کر آئیں گے، وہ بھی نہیں ہے تو چلو ہی میں لا سکیں گے نا پانی، اس کے سوا تو نہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ذہن کی وسعت پر. ذہن وسیع ہے تو قرآن سے زیادہ آپ اس میں اونڈھیل لیں گے علم کو، معرفت کو اور حقیقت کے کی پہچان کا معاملہ. لیکن ذہن ہی چھوٹا ہے تو کیا لیں گے، اس میں کیا ڈالیں گے. تو میری جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کے طلبا، ایف اے ایف ایس سی جنہوں نے کیا ہو اور جو اپنا ایک عزم کر لیں، پھر یہ کہ راستہ بند نہیں ہو جاتا. بی اے کر لیں، وہ بی اے کرنے کے بعد کمپٹیشن میں جائیں، سی ایس پی میں بیٹھیں، سی ایس ایس کا امتحان دیں، یا ایم اے کریں، ہم پولیٹیکل سائنس پڑھائیں گے، فلاسفی پڑھائیں گے، ہم اکنامکس بھی پڑھائیں گے، ان میں سے کسی مضمون کے اندر وہ آپ ایم اے کر لیں، اس کے بعد ٹیچنگ لائن میں چلے جائیں، ایل ایل بی کر لیں، وہ لیگل پروفیشن کی طرف چلے جائیں. یہ راستے بند نہیں ہوتے. لیکن جنہیں اللہ قبول فرما لے، کیا کہنے ہیں، جن کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ اب مجھے تو اپنی پوری زندگی لگانی ہے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں اور سیکھنے اور سکھانے میں، تو یہ تو اگر ہمارا رتی بھر بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، یا تو کہیے کہ محمد جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یا پھر یہ کہ اپنے دلوں کی حالت دیکھیے کہ محمد تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم یہ سمجھتے ہیں خیرکم تو وہ ہے جس نے ایم بی بی ایس کر لے اور پھر ہے فارسی ایس کر لے، میرا بیٹا جو ہے یہ ہے خیر کا راستہ، وہ پہلے بی ایس سی انجینئرنگ کر لے، پھر ایم ایس کرائے، کہیں سے اسپیشلائزیشن کرائے، کمپیوٹر سائنس میں چلا جائے، اس کے لیے راستے اس وقت بڑے کھلے ہوئے ہیں، فلاں پروفیشن جو ہے وہ بڑا تابناک ہے. ہم عملاً ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہم تر ہیں، لیکن ہم سر دھنتے ہیں حدیث پڑھ کر اور حدیث سن کر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے جھٹلاتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہماری اصل ویلیوز ہیں اس کے اعتبار سے گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر اس پیشے کی اگر عظمت نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین کیریئر یہی ہے کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اس سے اونچا کوئی پروفیشن نہیں، اس سے اعلیٰ اور برائٹ کوئی کیریئر نہیں، اگر یہ ہماری سوچ نہیں ہے تو ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کوئی ایمان نہیں. جیسے حضور نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. تو اسی طرح میں کہتا ہوں، جس کا بھی کوئی بچہ اس وقت ایف اے ایف ایس سی کر کے نکلا ہے، وہ ذرا اپنے دل کو ٹٹولے، یہ آپ کے اوپر حجت ہے. اور بے شمار ہو گئے والدین جنہیں معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا قرآن کالج، اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے نہ اس کا پروجیکشن کیا ہے نہ اس کا پروپیگنڈا کیا ہے. لیکن جو لوگ اس مسجد میں آتے ہیں اور کئی کئی میل سے چل کر آتے ہیں، اس مسجد کے آس پاس تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اندازہ یہ کہ آن دی ایوریج 5 میل سے ایک آدمی چل کر آتا ہے، اس لیے کہ 10 میل سے چل کر آنے والے بھی ہیں اور 2 میل سے چل کر آنے والے بھی ہیں. بہرحال 1 میل سے کم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یہاں جمعہ پڑھنے آیا ہو. جو یہاں آتے ہیں اس ذوق و شوق کے ساتھ، جن کے سامنے اس طریقے سے واضح کر دی گئی ہو باتیں، اور وہ گردن جھکا کر اور صرف شرما کر رہ جائیں، تو سوچنا چاہیے کہ پر ایمان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. ان کا جو یہاں چل کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کا معاملہ کہیں زیادہ مخدوش ہو جائے گا اللہ کے ہاں. دوسرے تو کیسے کہیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کوئی ایسا نظام تعلیم بھی ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے سامنے تو کوئی شخص ایسا آیا ہی نہیں جس نے اپنے بیٹوں کو بھی وہی سب کچھ پڑھایا ہو. آپ کے سامنے وہ شخص موجود ہے جس نے خود ایم بی بی ایس کیا تھا اور اس کو چھوڑ کر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کیا، اس نے اپنے بیٹے کو ایم بی بی ایس کرانے کے بعد اسی کام میں لگایا ہے. آج 3 جگہ پر لاہور میں وہ درس دے رہا ہے، یہاں میری جگہ پر جمعہ پڑھاتا ہے، وہ بھی وہی ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا تھا. یہ آپ کو جو ہر جمعے میں نماز پڑھاتا ہے، اس نے ایم اے فلسفہ کیا تھا، لیکن وہ یہی کام کر رہا ہے. تو میری بھی حجت اگر آپ پر قائم نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی. تیسرا بیٹا ہے تو وہ فیصل کالج کے اندر، فیصل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسلامک اکنامکس پڑھ رہا ہے. چوتھا ہے وہ ابھی ہائی اسکول سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، جس نے اپنے آپ کو اور اپنی تمام آس اولاد کو لگا دیا ہو اس کام میں، پھر وہ آپ سے کہے اور آپ کے احساسات کے اوپر جوں تک نہ رینگے، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر آپ کیا جواب دیں گے، کیا آپ کے پاس عذر ہوگا. تو جو شخص بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا امتحان بڑا کٹھن ہے. ایک کام تو یہ ہے، یہ قرآن کالج جس کا عنوان ہے قرآن اکیڈمی ہے. دوسرا کام، عوامی سطح پر ایک انقلابی تحریک برپا کرنا. ہر شخص ظاہر بات ہے علمی کام نہیں کر سکتا، جبکہ قبر تو ہر ایک کی منتظر ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، حساب کتاب تو ہر ایک کا ہونا ہے، ان پڑھ کا بھی ہونا ہے، عالم کا بھی ہونا ہے، فاضل کا بھی ہونا ہے، جاہل کا بھی ہونا ہے، ہر ایک کا ہونا ہے. لہذا عوامی سطح پر جو ہر شخص کے کرنے کا کام ہے، نمبر ایک اسلام پر خود کاربند ہو، جس اسلام کو پروفیس کرتا ہے، جس کا دعویٰ کرتا ہے، جس کا نام لیوا ہے، اسلام پر کاربند ہو، اور نمبر دو جڑ کر مل کر بنیاد مرسوس بن کر ایک انقلابی قوت بنے کہ وہ اپنا تن من دھن لگا کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوں اور میدان میں آئیں، اس کے لیے تیار ہوں کسی انقلاب کے لیے، یہ دوسرا کام ہے. اس کا عنوان آپ کو معلوم ہے تنظیم اسلامی ہے. یہ دو کام ہیں آج میں نے پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. علمی گفتگو جاری رہے گی، سیاسی گفتگو بھی جاری رہے گی، لیکن ان دونوں کاموں کا خاص طور پر آج میں نے قرآن کالج کے حوالے سے کہ اب یہ چند دن ہیں، جو حضرات بھی اب اس کا بیڑا اٹھا لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو تقویت پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کے عزم کو قوت عطا فرمائے، ابھی جائیں گھروں میں بات کریں، اپنے نوجوان اولاد سے بات کریں، اپنے بھائیوں بھتیجوں سے بات کریں کہ ایک کیریئر یہ بھی ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک راستہ وہ بھی ہے. دنیا کی اس کے اندر خوشنمائی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہے کسی درجے میں تو یہ ہے بہترین راستہ. اس کے لیے کینویس کیجئے، ان کو آمادہ کیجئے، اور درخواستیں جو ہے ان چند دنوں کے اندر اندر پہنچا دیجئے، دو تین چار دن کے اندر. پھر یکم اور دو کو ہمارے جو ہے انٹرویوز ہوں گے. بہرحال پچھلی مرتبہ ہمیں 18 طالب علم ملے تھے، ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، 18 تھے، اس دفعہ 27 درخواستیں کل تک آئی تھی، شاید کل کوئی اور بھی آ گئی ہو، میرے علم میں نہ ہو، ہو سکتا ہے 30 کے قریب ہوں. بہرحال ان میں سے اگر 20 ہم نے سلیکٹ کر لیے تو ہماری تو گاڑی چلے گی، جو لوگ رہ جائیں گے وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب دہی جو ہے وہ خود کریں گے. ہم نے تو جو بھی میسر آ گیا ہے اس کے مطابق اپنا سفر شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے، آپ اس کے لیے دعا بھی کریں. اور باقی اگرچہ میں نے تلخ انداز آج اختیار کیا ہے، علامہ اقبال کے اس مصرے کے موجب کہ نوارا تلخ ترمیزن تو ذوق نغمہ کمیابی، تو جہاں پہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ تلخ انداز میں بھی لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، تو آپ سوچئے، غور کیجئے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے. اب یہ چند دن کی بات ہے، اب تو پھر اس موضوع پر آئندہ گفتگو اگلے سال ہوگی، اور میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا بار بار اس کا تذکرہ کر کے، اس لیے کہ وہ داخلے کا مرحلہ جو ہے وہ اس ہفتے عشرے کے اندر جو ہے وہ بیت جائے گا. ایک خاص طور پر آج اس کا تذکرہ میں نے اس حوالے سے بھی کیا ہے کہ الحمدللہ میرے سامنے پہلی صف میں یہاں ایک شخصیت اس وقت موجود ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات واقف ہوں گے. 1938 میں ایک ہندو نوجوان 13-14 برس کی عمر کا ایمان لایا، مشرف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں، اور اللہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ خود حضور کے دستے مبارک پر عالم رویا میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت اسلام ان کی براہ راست حضور سے ہوئی. پھر جو مشقتیں ہوئیں، وہ انگریز کا دور تھا، ہندوؤں کا یہاں ساہوکارا، خود ان کا اپنے خاندان جو ہے صاحب ثروت، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر آئیں، والدین نے مقدمے قائم کیے، مصیبتیں جھیلیں، اللہ نے ثابت قدم رکھا. اس کی یہ لمبی چوڑی داستان بھی لکھی ہوئی ہے، کتاب شاید آپ نے کبھی اس پر تبصرہ بھی پڑھا ہو، من الظلمات الى النور، انہوں نے اپنی پوری وہ داستان، وہ ماضی کے سابق کرشن لال جو تھے اب پروفیسر غازی احمد کے نام سے معروف ہے اور موجود ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا، اس سرزمین پنجاب نے ایک سکھ دیا تھا مسلمان کو، امت مسلمہ کو، مولانا عبید اللہ سندھی، جو شخص مشقتیں جھیل کر آئے، جسے اپنے ماں باپ کا وہ داغ مفارقت جو ہے وہ جھیلنا پڑا ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس اسلام کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کو کچھ اس نے دے کر حاصل کیا ہے، ہمیں بغیر دیے مل گیا ہے، اپنے والدین سے ہمیں اسلام مل گیا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جس پیسے کے لیے کسی نے خون پسینہ ایک کیا ہو، اس شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پیسے کی قدر و قیمت کیا ہے. اکثر و بیشتر ان کی اولادیں اسی پیسے کو ایسے اڑا دیتی ہیں کہ جیسے ان کی کوئی قدر و قیمت کی نہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی محنت اس پہ صرف نہیں ہوئی ہوتی. یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہمیں وہ دین و ایمان اس طرح مل گیا، لیکن جنہوں نے اپنے والدین سے کٹ کر، بھائی بندوں سے کٹ کر، رشتہ داروں سے کٹ کر، ان کی دشمنیاں مول لے کر اسلام قبول کیا، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اس صدی کے آغاز میں ایک شخصیت ابھر کر آئی تھی، عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، اور وہ بھی پہنچی تھی حضرت شیخ الہند کے قدموں میں، جن کو میں 14 صدی ہجری کا، کم سے کم یہ کہ جو، چونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہو، بہت سے مجدد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 14 صدی ہجری کا مجدد اعظم میں سمجھتا ہوں مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو. ان کے قدموں میں وہ پہنچے، انہی کے پھر نمائندے کی حیثیت سے وہ گئے تھے افغانستان، پھر وہاں سے وہ روس چلے گئے، وہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دلی میں نظارت معرفت قرآنیہ جو ایک نظام قائم کیا تھا، وہ معرف قرآن کا، وہ بھی ایک بہت ہی اہم کام تھا کہ قرآن کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا دلی کے اندر۔ بہرحال ان کے یاد مجھے آئی خاص طور پر جب ان کا میں سوچ رہا تھا کہ ان کا آپ حضرات سے آئی یہاں تعارف کراؤں گا، اس لیے کہ آج جمعے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکیے، میں اسی لیے اپنی گفتگو آج بڑی مختصر کر رہا ہوں اور عین ٹھیک وقت پر جمعہ یہاں ادا ہو جائے گا، میں چند منٹ بھی اضافی نہیں لوں گا۔ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہاں قیام فرمائیں تو وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ مجھے خاص طور پر جو بات عرض کرنی ہے، چونکہ میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا، قرآن کالج، مجھے بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہماری طرف مائل کیا جبکہ ہم یہ قرآن کالج کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے، انہوں نے جس قدر اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہو کر رہ گئے، پھر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، یہ درس نظامی کے فارغ التحصیل جس کے لیے دیوبند تک پہنچ گئے تھے، اگرچہ وہاں تکمیل نہیں کر سکے، تکمیل واپس آ کر یہاں گجرات میں کی ہے، مولانا ہدایت اللہ بخاری جو ابھی بقید حیات ہیں ان کے زیر نگرانی، اور قاضی شمس الدین صاحب وہ ان کے گویا کے ایک طرح کے اتعلیق رہے تھے، جن کا ابھی انتقال ہوا ہے گجرانوالے میں، بڑی معروف شخصیت، ان کا دینی مدرسہ ہے بہت بڑا۔ تو پورے درس نظامی کی تحصیل کی، عربی میں ایم اے کیا، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا، گولڈ میڈلسٹ ہیں، عربی فاضل عربی جو ٹاپ کا امتحان ہوتا تھا اس میں پورے پنجاب یونیورسٹی میں اول آئے، اس کے بعد بی ایڈ بھی کیا ہے، پھر یہ ایم اے اسلامیات کی کلاسز کو یہاں پڑھاتے رہے ہیں، علامہ علاء الدین صدیقی جس زمانے میں تھے اس دور میں، پھر یہاں کے سینٹرل ٹریننگ کالج کے اندر یہ استاد رہے ہیں، پھر ریٹائر ہوئے ہیں ایز پرنسپل گورنمنٹ کالج بوچھال کلاں، یہ چکوال ضلع جو اب بن گیا ہے، کیونکہ وہیں کا آبائی قصبہ تھا ان کا میانی جہاں کے رہنے والے تھے اور وہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 1938 میں۔ اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کالج کی طرح متوجہ ہوئے ہیں، اگرچہ فوری طور پر انہوں نے ایک ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ایک مدرسہ کھول لیا تھا بچوں کا پبلک سکول کے طرز پر، اس کو ذرا اس کو اب ختم کرنا، اس کی بساط طے کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انہوں نے آج صبح مجھ سے کہا ہے کہ میرے دل میں اب سب سے بڑی امنگ یہی ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی اس قرآن کالج کے لیے وقف کر دوں، اور میرے دل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ الازہر یہ عالم عرب میں، اور دیوبند کا مدرسہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں، اس کے پائے کی درسگاہ بنے، اور کوئی عجب نہیں ہے، اور ان کا جو تجربہ ہے پوری زندگی تعلیم کے میدان میں گزری ہے مختلف اعتبارات سے، تو انشاءاللہ جلد ہی یہ وہاں کی اپنی کمٹمنٹس جو ہیں ان سے کسی طریقے سے فارغ ہو کر، اور انشاءاللہ اس قرآن کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے یہی اس کا چارج سنبھالیں گے۔ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ تعارف تھا، بس پہلے نام صرف سنا ہوا تھا، اس کتاب کا تذکرہ کہیں پر میں نے سنا تھا، اس لیے کہ اس کا تو بہت دنیا میں چرچا ہوا ہے، اس کا عربی میں ترجمہ چھپ رہا ہے، انگریزی میں چھپ رہا ہے، یہ کتاب جو ہے بہت پھیلی ہے، بڑے خطوط ان کے پاس آتے ہیں، ایک ہندو نوجوان نے اسلام قبول کیا تھا، پھر یہ مراحل ہیں جن سے وہ گزرا ہے، اور اب اسلام کی خدمت میں ہمتن لگا ہوا ہے، تو کیا عجب کہ وہ انقلابی انداز میں عبید اللہ سندھی نے جو کام کیا تھا، تو تعلیمی میدان میں وہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے لے، آخر تمام انسان ہی ہیں، انسانوں ہی نے کام پہلے کیے ہیں اور انسان ہی کام بعد میں بھی کریں گے۔ تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا خود بھی کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی کہ ان کے لیے جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تاکہ وہاں سے وہ فارغ ہو کر جلد از جلد آئیں اور اس قرآن کالج کا چارج سنبھال لیں۔ مزید میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ میں انہیں اپنے سے بہت آگے سمجھتا ہوں، عمر میں وہ مجھ سے کم 8-9 برس زیادہ ہیں، پھر یہ کہ تعلیم میں میرے پاس تو اس میدان کی ڈگری اگر ہے تو وہ ایم اے اسلامیات ہے، چاہے وہ گولڈ میڈلسٹ میرے نام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، کراچی یونیورسٹی میں نے ٹاپ کر لیا تھا، لیکن یہ کہ ان کے پاس جو ڈگریز ہیں، ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہی نہیں ہے، ایم اے عربی بھی ہے، فاضل عربی بھی ہے، فاضل درس نظامی بھی ہے، بی ایڈ بھی ہے، تو یہ اس میدان میں یقیناً مجھ سے بہت آگے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فضیلت کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ کفر سے اسلام میں آنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے تو وہ فضیلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا کیا، اور وہ حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین کام ہیں جو گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، جس طرح زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی، تو کتنے ہی گناہ ہو، کتنی ہی کوتاہیاں ہو، تین کام ایسے ہیں کہ جو اس کو بالکل حساب کو برابر کر دیتے ہیں۔ ایک کام ہے کفر سے اسلام میں آنا، ایک کام ہے خالص دین کے لیے ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑ کر نکل جانا، اور تیسرا کام ہے حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ حج نہیں جو ہر سال چاہے کیا جا رہا ہو لیکن حرام کے مال سے کیا جا رہا ہو، اور حرام ہی آ کر پھر دوبارہ جو ہے آدمی کمانے کے اندر اور مزید جو ہے ایک عزم تازہ لے کر آئے اور حرام کے اندر حرام خوری کے اندر اور لگ جائے، وہ حج نہیں، چاہے وہ 100 حج ہو گئے ہوں وہ ایک حج بھی نہیں ہے، ہاں وہ حج حج مبرور اللہ قبول فرما لے، وہ بھی تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں دو چیزیں دے رکھی ہیں، کفر سے اسلام میں آئے اور ہجرت، گھر بار اپنا اہل و عیال اپنے وہ رشتہ دار سب چھوڑ کر آئے ہیں، تبھی تو اسلام میں آئے ہیں، تو ان کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہ کہ میرے لیے یہ بات بڑی مسرت کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ قرآن کالج کے ساتھ ان کی یہ وابستگی ہے بلکہ انہوں نے باضابطہ تنظیم اسلامی میں بھی شمولیت اختیار کی ہے، وہ اس قافلے میں بھی اب میرے رفیق سفر بنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ذریعے سے وہ تائید عطا فرمائے، وہ تقویت عطا فرمائے کہ جو بہت سے دوسرے لوگوں کے دلوں کو کھولنے کا بھی ذریعہ بن جائے۔ تو آج انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد آپ ذرا زیادہ لمبی چوڑی جو حضرات پڑھتے ہیں نوافل وغیرہ ان سے بحث کر دوں، ذرا آج تخفیف کر لیجئے اس کے اندر، کچھ لوگ جو ہے وہ بہت لمبے چوڑے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل مسنون تو یہ ہے کہ گھر جا کر پڑھیں، مسجد میں پڑھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ اصل مسجد تو یہ ہے کہ پھر دینی کام کسی مشورے کے اندر نماز کے بعد جو ہے مسلمان لگیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ مسجد رہ گئی ہے صرف نماز کے لیے، لہذا وہ لمبے لمبے نوافل کے جو ہے نیتیں لوگ مان لیتے ہیں، ذرا آج اس میں تخفیف کر لیں اور ذرا وقت نکال کر آپ حضرات رکیے، ان کی گفتگو سنیے۔ آخر میں چند باتیں مجھے کہنی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، چونکہ اب الیکشن کا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ مہلت آ رہی ہے کہ اگر جلدی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر الیکشن جو ہے ملتوی ہو جائے اور پھر یہ کھٹائی میں پوری کی پوری بات پڑ جائے۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ہونا اور ایسا الیکشن جسے پوری دنیا جو ہے تسلیم کرے کہ ہاں اس کے نتائج جو ہے واقعتاً ڈیپینڈیبل ہیں، اس میں کوئی جبر نہیں ہوا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی دھاندلی اور دھوس جو ہے اس کے نتائج جو ہے اس کی وجہ سے بنائے نہیں گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ الیکشن ہو۔ تو میں آج چند باتیں جو ہے اس اجتماع کے وساطت سے جو بھی اس وقت ذمہ دار ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نمبر ایک یہ کہ اب جلد از جلد فیصلہ کیا جائے کہ جماعتی الیکشن ہوں گے، غیر جماعتی الیکشن کا وہ وقار دنیا میں نہیں ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی وہ نہیں ہوگی کہ جو جماعتی الیکشن کی ہوتی ہے، اور ایک غیر جماعتی الیکشن کا حال ہم دیکھ چکے ہیں، جو بھی یہاں پر صورتحال پیدا ہوئی ہے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ وہ پیدا ہو اور اسی طرح کا عدم استحکام جو ہے جاری رہے، جماعتی الیکشن ہونے چاہیے۔ نمبر دو، یہ جو حکومتیں اس وقت ہیں نگران حکومتیں، اول تو واقعہ یہ ہے کہ عزت کی بات تو یہ ہے کہ یہ خود مستعفی ہو جائے، اس سے ان کا جو وقار بڑھے گا، اور اگر واقعتاً یہ سیاست کے میدان میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ سیاست کی گاڑی جو ہے معروف جو دنیا کے اصول ہے اور معیارات ہیں ان پر یہ پٹڑی پر گاڑی آگے چلے، تو ان کے لیے یہ چیز بہت بڑی کریڈیبلٹی کا موجب بن جائے گی کہ وہ خود مستعفی ہو جائے کہ ہمیں چونکہ الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہم خود چونکہ پارٹیسپینٹس ہیں لہذا حکومت میں ہم رہنے کو تیار نہیں۔ عدلیہ کے جیسے کہ قدیر الدین صاحب کراچی کے گورنر بنائے گئے ہیں سندھ کے، ایسے ہی عدلیہ کے جو لوگ بھی ہمارے ہاں ہر اعتبار سے پبلک اوپینین میں بھی ابو بورڈ ہو، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ان کے حوالے کی جائے حکومت چند مہینوں کے لیے، چند تھوڑے عرصے کے لیے وہ اس ملک کے نظام کو چلائیں، یا تو یہ حکومتیں خود چھوڑ دیں، یا میں صدر غلام اسحاق صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان کو رخصت کریں، اور یا ایک تیسری شکل ہے آخری، کم سے کم یہ طے ہو جائے کہ جو حکومت میں رہے گا وہ الیکشن نہیں لڑے گا، تو وہ جو حضرات جو ہیں جو ملک و قوم کی اس مرحلے پر خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خود الیکشن کے میدان میں کھڑے نہ ہوں، ان کو ان حکومتوں کے اندر باقی رہنے دیا جائے، باقی جو حضرات بھی الیکشن خود لڑنے والے ہوں ان کے لیے لازم کر دیا جائے کہ وہ مستعفی ہوں۔ یہ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ میرا مطالبہ ہے۔ تیسری بات جس کے لیے آپ سے کئی مرتبہ دعا منگوائی ہے، ابھی تک تو اس دعا کی قبولیت کے کوئی آثار سامنے نہیں آئے، اگرچہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، روزانہ ایک دو سرخیاں اخبار میں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں کہ ابھی گفتگو چل رہی ہے مل رہے ہیں، آج بھی کچھ سرخیاں ہیں، چٹھا صاحب پگاڑا صاحب سے ملیں گے، نواز صاحب جنیجو صاحب سے ملیں گے، اللہ کرے کہ یہ ملاقاتیں برابر ثابت ہوں، یہ مسلم لیگ ایک ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا مجھے نہ مسلم لیگ سے کچھ لینا ہے نہ پیپلز پارٹی سے کچھ لینا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو پارٹیاں مستحکم ہوں تو جمہوریت کی پٹری پر گاڑی ہمارے ملک کی چل سکے گی. لیکن یہ کہ اگر ایک ہی پارٹی کوئی ہوئی اور دوسری اسی طریقے سے منتشر ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی تو وہ ایک پارٹی جو ہے پھر اس کے اندر آمیرانہ رجحانات لازماً پیدا ہو جائیں گے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ دوسری پارٹی بڑی مضبوط ہو. تو ان دو پارٹیوں کے لیے دعا پھر کیجئے, جاری رکھیے دعا, اللہ تعالیٰ انہیں متحد کر دے. اور اگر یہ متحد نہیں ہوتے تو بعض باتیں آئی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں. مثلا یہ بات کہی ہے میاں ممتاز دولتانہ صاحب نے بھی اور مشیر پیش امام صاحب نے بھی کہ پھر ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی یہ ان کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم استعمال کریں. پھر یہ کہ اپنی پارٹی بنائیں جو نام دینا ہو دیں, یہ مسلم لیگ کے نام کو جو ہے خامخواہ اس کو اس کے مردے کو خراب کرنے والی بات جو ہو رہی ہے. یا تو یہ یکجا ہو جائے ورنہ یہ ہے کہ پھر مسلم لیگ کا نام کسی کو بھی اختیار کرنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے. بہرحال میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ متحد ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آثار ہیں اس وقت ملک میں. اس وقت الیکشن اگر ہو گئے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ملک کے خلاف قوتیں ہیں وہ پیچھے چلی جائیں گی, وہ لوگ آگے آئیں گے جو ملک کی سالمیت اور ملک کے اتحاد کے علم بردار ہیں. ذرا سا لیفٹ رائٹ کا فرق تو ہو سکتا ہے, کسی کا بائیں طرف رجحان, کسی کا دائیں طرف رجحان, کسی کا روس کی طرف رجحان, کسی کا امریکہ کی طرف رجحان, لیکن یہ کہ ایک چیز ان کے درمیان متفق علیہ ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ملک کو ایک رہنا چاہیے, ملک کی وحدت اور سالمیت. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ موقع بھی جو ہمیں اس وقت مل رہا ہے, ہم نے اپنے جو انفرادی مصلحتیں ہیں اور اپنے مفادات ہیں یا گروہی معاملات ہیں ان کو اگر مقدم رکھا اور یہ موقع بھی نکل گیا تو پھر پتا نہیں کہ یہ دوبارہ موقع ہاتھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ موقع ابھی ہے کہ یہ ملک کے اندر اگر انتخابات ہو جاتے ہیں ہر اعتبار سے قابل اعتبار اور قابل اعتماد انتخابات, تو انشاءاللہ اس وقت پورے چاروں صوبوں سے پورے ملک سے وہی لوگ سامنے آئیں گے جو کم سے کم اس ملک کی وحدت اور سالمیت پر یقین رکھنے والے ہوں, اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. آخری بات میں عرض کر دوں, یہ بات بھی چودھری ظہور الہی مرحوم کے بیٹے چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہی تھی, انہی کے حوالے سے, کریڈٹ جس کا ہے اسی کو جانا چاہیے, بات بہت اچھی انہوں نے کہی تھی. آج کل وہ ملک سے باہر ہیں, ہمارے اخبارات کی سرخیوں سے غائب ہیں, لیکن وہ بات میں نے ان کی نوٹ کی تھی, وہ میں اس میں تائید کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ کسی سیاسی گروہ کو ضیاء الحق صاحب کے نام کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے سیاسی مخالفین پھر ضیاء الحق صاحب کے خلاف بولیں گے. ابھی تک صورت یہ ہے کہ وہ پورے ملک کی ایک محترم شخصیت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں موت دے دی, شہادت کی موت دے دی, اس اعتبار سے ان کا ایک مقام بن گیا ہے. لیکن اگر کسی ایک گروہ نے زیادہ ان کے نام سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو دوسرا گروہ لازماً رد عمل کے طور پر پھر ان پر تنقیدیں بھی کرے گا اور ان کی برائیاں بھی کھود کھود کر لے کر آئے گا. اور ظاہر بات ہے فرشتے وہ نہیں تھے, کوئی اگر انہیں فرشتہ سمجھتا ہو تو وہ اپنی جگہ پر سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو, لیکن بہرحال وہ بھی انسان تھے, جہاں اچھائیاں تھیں ان کے اندر کوتاہیاں بھی تھیں, کمزوریاں بھی تھیں. تو خامخواہ ان کا مردہ بھی خراب کرنے والی بات ہوگی اگر خامخواہ کوئی ایک گروہ جو ہے ان کو زیادہ اپنے سیاسی عزائم کے لیے ان کو ذریعہ بنائے گا. اور ساتھ ہی میں یہ عرض کر دوں, یہ چہلم وغیرہ کے سلسلے جو ہو رہے ہیں, اگر چاہیے ہمارے ہاں کچھ بریلوی اور کچھ دیوبندی اور وہابی اور سنی اس مسئلے کے اندر کچھ یہ چیزیں جو ہے مختلف ہی ہو گئی ہیں, لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم وہ شخص خود صدر ضیاء الحق مرحوم وہ ہرگز ان چیزوں کے قائل نہیں تھے. ان کی عقیدت سب جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کے اس حلقے کے ساتھ تھی جو مولانا تھانوی کے نام سے معنون ہے, اس حلقے سے ان کی عقیدت تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کراچی سے ہوائی جہاز سے بلایا تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کو, جو مولانا اشرف علی تھانوی کے وہ خلیفہ تھے اس وقت سب سے بڑے پاکستان میں, وہی خلیفہ تھے, ان کو بلایا تھا نکاح کے لیے. اور تھانوی علماء کے ساتھ ان کی, بلکہ مجھے بتایا گیا ہے انٹرویوز میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ان کے پورے خاندان کی عقیدت مولانا تھانوی سے تھی, اور مولانا تھانوی تو ان رسومات کے بہرحال بالکل قائل نہیں. اصلاح الرسوم کے میدان میں انہوں نے بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے, یہ سوئم ہو یا چہلم ہو اس میدان میں اس کا کوئی سروکار نہیں. اور آج جو ہمارے یہاں ہو رہا تو یہ چہلم شریف بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آج تو ہے 36واں دن ہے یا 37واں دن ہے, یہ سوائے سیاسی ہتھکنڈوں کے اور اس پر کروڑوں روپیہ جو ہے اس قوم کے خزانے کا خرچ کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بددیانتی ہے ایک ایسی چیز کے اوپر. جو کچھ جنازے کے ساتھ ہوا, نماز جنازہ کے ساتھ, وہ ہمارے دین کی ایک شے تھی, نماز جنازہ میں شرکت کی ترغیب بھی ہے, وہ غائبانہ نمازیں جو ہیں ان کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ میں جتنے لوگ بھی گئے، جس ذوق کے ساتھ گئے، شوق کے ساتھ گئے، عقیدت کے ساتھ گئے، وہ خالص دینی مسئلہ ہے، اس لیے کہ جنازہ جو ہے وہ دینی معاملہ ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ مختلف فی چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک چیلم اور سوئم کو شے ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اس ملک میں ایسی ہے جو ان چیزوں میں قطعاً بلیو نہیں کرتی. اور پھر خاص طور پر جو شخص جس کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ صرف کچھ لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس پر انہیں پھر اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اتنے بڑے بڑے اشتہارات جو ہیں حکومت کے خرچ کے اوپر شائع ہو رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے جائز معاملہ نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں کہ جن میں میں چاہتا تھا کہ اپنی رائے آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.